بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 اپریل 2009، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ایک نمازی کی طرف سے کیے گئے کچھ اعتراضات کا جواب دیا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الشعراء، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم فيأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. حضرات، آج میں کسی خاص موضوع پر بات نہیں کر رہا، نہ ہی کسی خاص ایک مقام قرآن مجید کا جو ہے دراج میرے بحث ہے، بلکہ مجھے اصل میں ایک بہت طویل خط موصول ہوا ہے نمازیوں میں سے ایک صاحب کا. وہ بہت نیک، مخلص، سنجیدہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہیں، اور مجھے بعد میں، میں نے جب ان سے ان کے دیے ہوئے فون پر گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ اب وہ طے کر چکے ہیں کہ اپنا جو پیشہ ہے ڈاکٹری کا، اس کو چھوڑ کر پورا وقت اپنا جو ہے وہ دین کے لیے لگائیں گے. اور پھر ان کا جو، اگرچہ انہوں نے بہت سے اعتراضات مجھ پر کیے ہیں، لیکن اس کا جو اسلوب تحریر کا ہے وہ مثبت ہے، وہ منفی نہیں ہے، سوائے ایک بات کے کہ انہوں نے ذرا جلد بازی سے کام لیا اور اپنا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ بھی خود سنا دیا بغیر اس کے کہ میری وضاحتیں ان کے سامنے آ گئی. تو میں آج اسی کے ضمن میں وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے بعض بیانات کے تضادات کو واضح کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیانات میں تضادات واقع ہوتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرا اب 44 برس کا پبلک لائف کا معاملہ ہے. اس زمانے میں ظاہر بات ہے اتار چڑھاؤ، مد و جزر، حالات کی تبدیلی ہوتی ہے. اس میں انسان کے احساسات، انسان کے خیالات، انسان کی امیدیں یا نا امیدی کی صورت حال جو ہے بدلتی رہتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر میں ایک خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں بلکہ ممکن نہیں ہوتا کہ سارے پہلوؤں کا اس میں احاطہ ہو جائے. تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہو، اس کو اگر کانٹیکسٹ سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر اس میں تضادات نظر آئے گی. چنانچہ یہ معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. آپ میں سے اکثر کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو، ایک زمانے میں عالیہ سماج کی تحریک بڑی ملیٹنٹ اور بہت ویرولنٹ تحریک مسلمانوں کے خلاف اٹھی تھی ہندوستان میں. ان کا جو سربراہ تھا سوامی دیانند سرسوتی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی دنیا کے تمام مذاہب پر تنقید. اس کا 14واں باب بہت مشہور ہوا تھا، جو اسلام پر اور قرآن پر اس کی تنقیدوں پر مشتمل تھا. طویل باب تھا، میرا تو ہائی اسکول کا زمانہ تھا وہ، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی اتنا شعور تھا کہ اس قسم کی کتابیں پڑھتا تھا میں. اب اس کے مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن مجید شروع میں تو کہتا ہے ہدن للمتقین، اور آخر آگے چل کے کہتا ہے ہدن للناس. تو جن کو پہلے ہی تقویٰ حاصل ہے انہیں کیا ضرورت ہے ہدایت؟ اب یہ چیزیں جو ہیں قرآن مجید کے مقامات کو جوڑا جائے، سمجھا جائے کس کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، ایک ہی لفظ جو ہے کہیں کسی اور مفہوم میں ہوتا ہے، کہیں کسی اور مفہوم میں ہوتا ہے. واقعی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی، تو میں آج جن چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جمہوریت کا ہے کہ کہیں میں بہت شدید اس پر تنقید کرتا ہوں اور کہیں میں اس کی شدید تعریف کرتا ہوں، یہ واقعہ ہے. لیکن اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے ان کو جان لیجیے. اصولی اعتبار سے میرے نزدیک جمہوریت جو آج کل کے دور کی جمہوریت ہے وہ اس دور کا بدترین شرک، بدترین کفر ہے. اس اعتبار سے ملا صوفی محمد جو کہہ رہے سب فیصد پوچھتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے عوامی حاکمیت پر، اور اسلام میں تو حاکمیت اللہ کی ہے، نہ کسی فرد کی ہے، نہ کسی قوم کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ پورے قوم کی ہے، نہ پوری نوع انسانی کی ہے. اس اعتبار سے جمہوریت کی نفی کی جائے گی، جمہوریت جو ہے وہ کفر شرک ہے. دوسری طرف یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسلام میں بھی ایک محدود جمہوریت ہے، محدود جمہوریت ہے، اللہ کی حاکمیت مان لیجیے. نمبر دو، کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کر لیجیے. پھر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر امرہم شورا بینہم، یہ دائرہ جو ہوتا ہے مباحات کا ہے، اس میں باہمی مشورہ فرمایا گیا، امرہم شورا بینہم. اب یہ مشورہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہو سکتا ہے. یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، یہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا، یہاں کوئی ایک شخص نہیں ہوگا، ایک قبیلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ لوگ اپنی مشورے سے، رائے سے اپنے امیر کو منتخب کریں گے. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک محدود معنی میں جمہوریت جو ہے اسلام میں موجود ہے. اب اگر اصولی طور پر جمہوریت کی بات کروں گا تو اس کو کفر قرار دوں گا، یقیناً وہ کفر ہے. لیکن اسے اسلامی جمہوریت کے نام سے، جس میں میں نے پہلے بعض اوقات آپ کو بتایا ہے کہ خلافت کے بارے میں جب میں نے گفتگو شروع کی تھی 91-92 کی بات ہے، تو یہاں جو امریکن کونسولیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکرٹری میرے پاس آئے تھے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے آپ کے. میں نے کہا ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، میں اگر نظری بحثوں میں پڑھوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن لے لیجیے. اس میں نمبر ایک یہ ہوگا کہ حاکمیت سوورنٹی ہیئر بلانگس ٹو گاڈ، نمبر ون. نمبر ٹو، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ایٹ اینی لیول، وہ فیڈرل لیول پر ہو، اسٹیٹ لیول پر ہو، کاؤنٹی لیول پر ہو، ریپگننٹ ٹو دی بک آف گاڈ اینڈ دی ٹریڈیشن آف دی میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتا. کون بتائے گا کہ کتاب و سنت کی نفی ہوئی یا نہیں، یہ عدلیہ بتائے گی، یہ جوڈیشری بتائے گی. نمبر چار، یہاں غیر مسلم مکمل شہری نہیں ہوں گے، دے ول بی پروٹیکٹڈ بائی کنٹری. اس کے نیچے آپ جدید دور کی جمہوریت کی ساری ویلیوز کو لے لیجئے، اب اسے قبول کریں گے، یہ اسلامی خلافت ہے. تو اس معنی میں اسلامی جمہوریت کہہ لیں اسے، خلافت الہیہ کہہ لیں اس کو، لیکن یہ کہ اس معنی میں میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ایک اور اعتبار سے بھی میں نے جمہوریت کی نفی بھی کی، اس بات بھی کیا. میں نے نفی کس اعتبار سے کی؟ پاکستان میں اسلام جمہوری سیاسی عمل سے نہیں آ سکتا، یہی میرا پوائنٹ آف ڈیپارچر تھا جماعت اسلامی سے، میں علیحدہ اسی پر ہوا تھا کہ آپ نے جو ایک قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے، ہاں آپ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر اب وہ جو اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے. اس سے اسلام نہیں آ سکتا، ناممکن ہے. اٹ از ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، یہ وقت کا ضیاع ہے، قوتوں کا ضیاع ہے. اپنے بات کو میں نے 250 صفحے کے بیان میں واضح کیا، وہ اب بھی چھپتی ہے کتاب، موجود ہے تحریک جماعت اسلامی اتحادی کے مطالعہ موجود ہے. اس اعتبار سے میں جمہوریت کی نفی کرتا رہا، لیکن جب تک وہ اسلامی انقلاب یہاں نہیں آتا اس ملک میں جمہوریت جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جمہوریت کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ یہاں آرمی کے حکومت، اور یہ پاکستان کے خاص حالات میں سوسائڈل ہے. اگر کوئی ایک ہی قوم بستی ہوتی یہاں تو فوج بھی اسی کی ہوتی, اور فوج کا کوئی سربراہ حکومت کر رہا ہوتا تو وہ احساسات پیدا نہ ہوتے محرومے کے جو کہ فوج کی حکومت سے ہو جاتے. فوج ہماری جو ہے ابتدا سے, یا پنجاب, اپر پنجاب, پنجابی پورا نہیں, اپر پنجاب اور کچھ سرحد سے, نہ سندھ کا کوئی حصہ ہے نہ بلوچستان کا کوئی حصہ ہے, اور اسی طریقے سے تقریباً مشرقی پاکستان کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا. تو جو فوج کی حکومت آئی تو لوگوں نے سمجھا پنجاب حکومت کر رہا ہے, لہذا اس سے ایک احساس محرومی پیدا ہوا جو بالآخر دو نقص ہونے پر جو ہے منتج ہو گیا, ٹوٹ گیا. اس کے بعد 1983 میں جو تحریک ایم آر ڈی کی چلی تھی صرف وہ ملک ٹوٹنے کے قریب تھا, وہ تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اندرا گاندھی اس وقت چوک گئی اور اس نے سندھی نیشنلسٹ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. کیوں کر دیا یا نہ جانتا, انہیں ٹوٹ گیا تھا پاکستان اسی نے. تو بہرحال اس اعتبار سے میں نے یہ کہا تھا 18 اگست 1980 کو ون ٹو ون تھوڑی ہی ملاقات چند منٹ کی تھی ضیاء الحق سے. میں نے کہا تھا آپ یہ جو یہاں پر الیکشن پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے ہیں اٹ از سوسائڈل فار پاکستان, آپ جلد از جلد الیکشن کرا, کیونکہ پاکستان میں اس کو میں نے تشبیہ میں دیتا ہوں کہ جیسے سانس آتا ہے نا, جب اندر جاتا ہے تو آکسیجن جاتی ہے اندر قوت کی لیے, باہر نکلتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے جو مضر ہے. الیکشن میں ہوتا ہے کہ بھڑاس نکلتی رہتی ہے, اپنے اپنے علاقے کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں, پھر وہ منتخب لوگ جا کر اسمبلیوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے مسائل پیش کرتے ہیں, اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ جیسے سانس کی آمد و رفت ہے ایسے ہی اب زندہ رہنے کے لیے تو سانس کی آمد و رفت ضروری ہے, اور مومن ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. زندہ رہنے کے لیے تو مومن ہو, کافر ہو, مسلم ہو, کوئی ہو, اسے سانس کی ضرورت ہے, لیکن زندہ رہنے کے لیے. لیکن آپ یہاں اسلام اور ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے انقلابی عمل سے ہوگا, وہ انتخابی عمل سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے میری دو باتوں میں تضاد نہیں ہے, یہ تضاد جو ہے سفید ہے, اس کو سمجھنا چاہیے غور سے, اور ہر چیز کا کانٹیکسٹ سمجھ کر اس پر جو ہے گفتگو ہونی چاہیے. نمبر دو, میں سیاسی آدمی ہوں بھی نہیں بھی ہوں. اب اس کا کیا تضاد ہے, وہی صحیح ہے. اصل میں اس کی میں نے بڑی وضاحت تفصیل سے کی اپنی کتاب استحکام پاکستان میں, کہ میں سیاسی ہوں یا نہیں. میں نے تقسیم کیا ہے سیاست کو دو حصوں میں, سیاست دو, ایک نظری سیاست, ایک عملی سیاست. نظری سیاست میں سب سے بڑا رول صحافی لوگ پلے کرتے ہیں, اور آج میڈیا پلے کر رہا ہے. وہ خاص طرز پر فکر کو ڈھال دیتے, عوام کی رائے کو ایک خاص رخ پر ڈال دیتے ہیں, اور بہت مؤثر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج کل سب کو اندازہ ہو رہا ہے میڈیا کا کیا رول ہے. اس سے پہلے اخبارات سے وہ یہی کام کرتے تھے, لیکن صحافیوں کو کوئی سیاسی نہیں کہتا, وہ تو ان کا پیشہ ہے, پروفیشن ہے, وہ سیاست دان بھی کہلاتے. لیکن سب سے بڑے سیاست دان وہ ہوتے ہیں. جتنی ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کی حالات کے اوپر, عام سیاست دانوں کی تو نہیں ہوتی. ہر سیاستدان دیکھتا ہے اپنے اینگل سے, اسے وہی کچھ نظر آتا ہے جو اس کے اپنے اینگل آف ویو میں آئے. لیکن صحافی تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا, چونکہ اپنا کوئی ایک اینگل تو ہے نہیں, وہ تو دیکھے گا تو وہ جو ہے زیادہ متوازن رائے پیش کر سکے گا. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ایک ہے نظری سیاست, ایک ہے عملی سیاست. نظری سیاست میں 100% میرے نزدیک کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا. سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے, اور حضور کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوس و الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی. یہ حضرت داؤد کون تھے, حضرت سلیمان کون تھے, یہ سب کے سردوں میں رہے. ظاہر بات ہے کہ بادشاہ تھے, اپنے وقت کے سربراہ تھے, حکومتوں تھے. تو ایک اعتبار سے 50% تو میں سیاسی ہو گیا. اب آگے چلیے باقیہ 50% میں, اب اس کو پھر دو میں تقسیم کیجیے. ایک ہے انتخابی سیاست, ایک ہے انقلابی سیاست. انتخابی سیاست میں صرف حکومت بدلتی ہے, فیسز بدلتے ہیں, چہرے بدلتے, نظام کبھی نہیں بدلتا. انقلابی سیاست میں نظام بدلنا ہوتا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں انتخابی سیاست ہے دنیا میں جہاں بھی غور کیجیے وہاں نظام پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کیا آپ کے خیال میں امریکن ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں کوئی امریکہ کے نظام کے بارے میں اختلاف ہے؟ جزوی سے اختلاف ہوں گے, امیگریشن پالیسی پر ہوگا, ٹیکسیشن پالیسی پر ہوگا, ہیلتھ پالیسی پر ہوگا, اور بجٹ الوکیشنز پر ہوا, بس وقت اللہ نہ خیر نظام کو ان کے نزدیک 100% اگریڈ اپون متفق ہے. برطانیہ میں لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی کیا نظام کے بارے میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. لہذا وہاں تو یہ بات ٹھیک ہے, بھائی آؤ ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے, ٹیکسیشن میں کمی ہونی چاہیے, فلاں یہ ہونا چاہیے, امیگریشن پر پابندی ہونی چاہیے, دوسرے کہتے ہیں امیگریشن کھلی رکھنی چاہیے اور ٹیکسیشن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے وغیرہ. تو آئیے اپنے اپنے مینیفیسٹو جو ہے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیٹ دی نیشن ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, جس کو ہاتھ جس کے لیے حق میں ووٹ مل جائیں گے حکومت ہو جائے گی, فیسز بدلیں گے, چہرے بدلیں گے, نظام نہیں بدلے گا. نظام بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے. اگر امریکہ میں کوئی کمیونزم لانا چاہے تو کیا وہ جمہوریت کے ذریعے سے اور انتخابات کے ذریعے لا سکتا؟ ناممکن. اس کے لیے تو اسے پہلے اپنا فلسفہ وہاں بیان کرنا ہوگا, عام کرنا ہوگا, داس کیپیٹال کو عام کرنا ہوگا, اور جو بھی طبقاتی ہے کشمکش ہے اور کشاکش ہے اور طبقاتی شعور اجاگر کرنا ہوگا, پھر انہیں اپنے سیل بنا کر ایک انقلابی پارٹی بنانی ہوگی, پھر وہ اپنے وہاں انقلاب برپا کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ مسلح تصادم سے ہو, جیسا کہ روس میں ہوگا. تو انقلاب تو ایسے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں نظام بھی بدلتا ہے. اگر انقلابی کامیاب ہو گئے نظام بدل گیا, ناکام ہو گئے تو ظاہر بات ختم کر دیے جائیں گے, یا تخت یا تختہ. انتخابات کے نتیجے میں تخت یا تختہ نہیں ہوتا. آپ بس یا تو حکومت کی پارٹی میں بیٹھ گئے یا اپوزیشن میں بیٹھ گئے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. انقلابی پارٹی ناکام ہو جائے تو پھر تو تختہ دار پر چڑھا دیے جائیں گے اور گولیوں سے اڑا دیے جائیں گے, وہاں تخت یا تختہ ہوتا. تو میں انقلابی سیاست میں ہوں, انتخابی سیاست میں نہیں. 25% یہ ایڈ کر دیں تو میں 75% سیاسی آدمی ہوں. بس بند نفی جو ہے اس میں وہ صرف انتخابات کی, اس میں میں نے حصہ نہیں لیا, آج کل نہیں لیا. اللہ کا شکر ہے مولانا صوفی محمد صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے اگر کہ وہ انتخابات کو بعد میں حرام کہتے تھے. میں نے کبھی حرام نہیں کہا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا الیکشن لڑنا حرام یا ووٹ لینا حرام, نہیں کہا میں نے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ معلوم ہوا آج کل کیونکہ ان پر کالم بہت آ رہے ہیں کہ خود انہوں نے ایک زمانے میں الیکشن لڑا تھا, اگر کہ وہ تھا صرف شاید لوکل کاؤنسل وغیرہ کا اس میں ناکام ہو گئے تھے, اللہ عالم. لیکن بات میں تو اس فیوچر میں گیا ہی نہیں, میرا یہاں گزر ہوا ہی نہیں, میں پہلے دن سے. اب آپ سوچیے 24 برس کی عمر تھی جب میں نے وہ کتاب لکھی ہے تحریک جماعت اسلامی, جس میں میں نے واضح کر دیا کہ اس راستے سے یہاں پر کوئی اسلام آنا ممکن نہیں. ایک تیسرا تضاد جو ہے جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام صرف انقلاب کے راستے سے آئے گا, لیکن پھر آپ تجاویز بھی پیش کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے ضیاء الحق کو تجاویز دے دی, کبھی آپ نے نواز شریف کو تجاویز دے دی, اگر یوں کر دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا, الیکشن اگر دستور کے اندر یہ تبدیلیاں کر دی جائیں تو اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ بھی تضاد. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا زیادہ باریک معاملہ ہے. اصل بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف انقلاب اور انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر آئے گا. یہ تو ہمارے نزدیک پختہ ہے, اور ہم نے اپنے لیے یہی طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اور جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اسی پر صرف کرنے ہیں. البتہ ہم اس دروازے کو کھلا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے سے کوئی اگر آپ کا ایسا نکال دے جس کے ذریعے سے آج کل کی ایک اصطلاح ہے سافٹ ریولیوشن, ایک ہارڈ ریولیوشن خوریزی ہو اس میں, اس کے اندر جو ہے تانے دینی پڑے. اب میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر تو انقلاب نہیں آئے گا. آپ دو طرفہ جنگ نہ کریں تو ایک طرفہ تو کرنی پڑے گی. آپ کو آنا پڑے گا میدان میں کھل کر اور مطالباتی اور مزاحمتی تحریک لے کر, اور اگر سول ڈسوبیڈینس ہوگی گولیاں چلیں گی اپنے سینوں پر کھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے, ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, جانے دیں گے. اور یہ کہ وہ تو شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی. لیکن یہ ہے کہ اگر سافٹ ریولیوشن ہو جائے کسی طریقے سے کوئی صورت ایسی بن جائے, اس اعتبار سے یقیناً میں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی ہے خود پر کہ میں نے دھوکہ کھایا تھا دو مواقع پر, لیکن اس کی وجہ تھی. ایک میں نے ضیاء الحق سے دھوکہ کھایا کہ یہ واقعی اسلام کا کام کرنا چاہتا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص نمازی روزے دار, اس کے ناتھے کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محراب کا نشان تھا, اور وہ کبھی بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا, اور بہت متحمل مزاج تھا, بہت متواضع مزاج کا آدمی تھا. کوئی بھی اس سے ملنے آتا تھا اگر علماء میں سے ان کا اتنا احترام کرتا تھا تو جا کر دروازہ گاڑی کا خود کھولتا تھا, اور پھر جب رخصت کرتا تھا جا کر دروازہ کھول کر بٹھا کر پھر رخصت کرتا تھا. یہ چیزیں اس میں تھیں, بہت اچھی تھی, بہت عمدہ تھی. اب ان کے اندر جو ہے قابل تعریف جو ہے پہلو, وہ اگر میں نے اس کا کبھی ذکر کیا, جب اس نے کہا کہ میں یہاں اسلام لاؤں گا اسلام لاؤں گا اسلام لاؤں گا اسلام لاؤں گا اسلام لاؤں گا, تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر اللہ تعالیٰ کسی جرنیل کے ہاتھ اسلام لے آئے تو ہمیں آم کھانے ہیں کہ پیٹ گننے ہیں, ہمیں تو اسلام چاہیے. چنانچہ میں نے قرآن کانفرنس میں اعلان کر دیا تھا 1977 کی قرآن کانفرنس میں بھی کہ جناب ضیاء الحق صاحب اب آپ یہ انقلاب لائے ہیں اور اسلام کا نام لے رہے ہیں, تو اب اسلام پورا نافذ کیجیے اور تدریج کے چکر میں نہ پڑیے, کہ آہستہ 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 نہیں پورا دور. اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا, آپ کو اٹھا کر پھینک دے گا. لیکن میں نے بات کہی تھی, ذرا نوٹ کیجیے, اگر ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ہنری ہٹم, اگر اس نے اپنی دولت اپنی جو حکومت چھوڑ دی تھی ایک عورت کے لیے, ایک عورت کے اس میں ایک امریکن کی خاتون تھی اور جو امریکن کی انگلش کانسٹیٹیوشن کے تحت اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا, وہ تخت کو لات ماری اس سے شادی کی, اس نے اگر حکومت چھوڑ دی ایک عورت کے لیے, تو تمہیں اگر حکومت چھوڑنی پڑے اسلام کے لیے تو یہ اسے کم بہت زیادہ قربانی نہ سمجھنا, یہ صاف طریقے سے. لیکن بہرحال ان کے جو بھی دعوی تھے جس طریقے سے وہ کر رہے تھے, میرے پاس کوئی سبب نہیں تھا کہ میں ان کو جھوٹا سمجھتا, جب تک کہ کوشش کرتے آپ کو جھوٹا ثابت نہ کر سکتا. میرے علم تھا جب میں نے تفسیر تدبر قرآن شائع کی ہے, اور وہاں پہ ایک صاحب ایک دفعہ ملٹری کی گاڑی جیپ پر ایک میجر صاحب آئے خریدنے کے لیے, کرشن نگر میں میرا اس وقت جو ہے وہ مکتبہ تھا. معلوم ہوا کہ ایک جو ہے بریگیڈیئر صاحب نے کتاب منگائی ہے, بریگیڈیئر تھے یا جو تھے جنرل تھے جو میجر جنرل, میں نے معلوم کیا کون تھے, ضیاء الحق ہے, اور وہ اس وقت تھے جی او سی جو وہاں کے ملتان تھے, تدبر قرآن پڑھنے والا تھا. بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا میرے حلقہ درس کے اندر بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے بغیر اسے اپنی کوئی اس کے وردی کی. پھر یہ کہ پیچھے جو ہے پی این اے کی تحریک تھی, اس نے اتنا جو ہے سٹیم پیدا کر دیا تھا, اتنا سٹیم پیدا کر دیا تھا کہ اس کے تحت کوئی بھی قدم اسلام کے لیے اٹھایا جاتا اس کے خلاف ایک آواز بھی اٹھ نہیں سکتی تھی. اتنے حالات یاد کیجیے, تو میں نے اگرچہ پی این اے کی تحریک کو بعد نہیں مانا تھا کہ یہ اسلامی انقلابی تحریک ہے, میں نے کہا تھا یہ خالص سیاسی تحریک ہے, اس اینٹی بھٹو موومنٹ جیسے کنٹمپریری موومنٹ ایران میں تھی اینٹی شاہ موومنٹ, بس وہ ایک سیاسی تحریک تھی. اس میں رائٹس بھی تھے, لیفٹ بھی تھے, سیکولر بھی تھے, مذہبی بھی تھے, مذہبی جو وہ ہیں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھتے تھے, ان کے ذریعے سے کیا خیر موجود نہیں آ سکتا تھا, میں نے نہیں مانا. لیکن جب یہ آ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز کا کردار یہ شخص اختیار کرتا, لیکن بہت جلد میں سے دھوکہ جو ہے میں اس سے نکل آیا کہ نہیں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہاں تک میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنکا ٹیکا لیے کر رہے ہیں, یہ بھی الفاظ میں نے اسے بالمشافہ کہا 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس لاہور میں. اچھا دوسری مرتبہ دھوکہ کھایا نواز شریف صاحب کے بارے میں, وہ ذاتی طور پر نہیں تھا, وہاں آپ کو معلوم ہے 1997 کے الیکشن میں جو انہیں پوزیشن حاصل ہو گئی تھی, وہ تو یوں سمجھیے کہ تحریک پاکستان کے فیصلہ کن جو الیکشن 1946 کے تھے ان میں بھی اتنے ووٹ نہیں ملے تھے مسلم لیگ کو جتنے کہ انہیں ملے ہیں 1997 میں. پھر یہ کہ ان کے بارے میں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ نمازی روزے دار مذہبی لوگ ہیں, یہ خالص جو ہیں آج کل کے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی اور زندگی کے اندر کی تو وہ الگ کو معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کی زندگی میں فسق و فجور کا کوئی ظہور نہیں ہے, کوئی واضح طور پر سامنے نہیں ہے, اندر کیا ہے یہ پڑھنا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب اچانک ان کے والد میں تو آج تک کبھی کسی دولت مند آدمی کے دروازے پر حاضر نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، اللہ کا شکر. وہ تو یہ ہوا کہ میں حرم میں تھا اور ویل چیئر پر تھا، میرے گھٹنوں کی تکلیف زمانے میں بہت زیادہ تھی، سر 98 میں تھے، میں نے آپریشن بھی اس کا کرایا. تو میں حرم میں تھا، صف کے اندر ویل چیئر پر، تو آئے ایک بزرگ اور انہوں نے آ کر کہا کیا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا جی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. کہ اچھا میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں. میں نے کہا میں تو آپ سے بات کروں گی، آپ ہیں کون؟ کہ میں میاں محمد شریف ہوں. مجھے اس وقت کلک کر گیا کہ جب ان کو گرفتار کیا تھا بےنظیر بھٹو کے زمانے میں، اور یہی رحمان ملک جو ہے ان کے لوگ انہیں گھسیٹ کر دفتر سے نکال کر لے گئے تھے کرسی سمیت، وہ کرسی شاید چھوڑ نہیں رہے تھے کیا تھا. تو ان کی تصویر ایک ہی مطلب آئی تھی اخبار میں، تو میں نے کہا یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے، واپسی کے سفر میں وہ فرسٹ کلاس میں تھے، میں اکانومی میں تھا. میں نے جا کر جو آپ کا یہ ریٹرن وزٹ کہ حرم میں وہ چل کر آ گئے تھے میرے پاس جہاز میں، میں چل کر ان کے پاس چلا گیا، میں نے سلام کیا. اب یہاں آ کر ان کا کوئی سوال ہی تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتے، وہ تو سب بول بھال گئے. پھر یہ الیکشن کے نتائج آ گئے تو مجھے ایک روزے کے لیے خیال آ گیا. میں نے انہیں خط لکھا کہ میاں صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں لاہور میں ملاقات کروں گا، آپ تو آئے نہیں. اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میں دولت مند لوگوں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضر ہونا صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اب آپ کو آپ کے خاندان کو جو اللہ نے عزت دے دی ہے، آپ کا ایک بیٹا وزیر اعظم پاکستان، دوسرا بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پنجاب باقی تینوں صوبوں سے بڑا ہے، تو آپ کو جو یہ عزت دے دی ہے تو اب اس کے ذریعے سے کوئی اسلام کا کام ہو سکے اور اس عمل کے اندر کچھ باتیں آپ میری سن سکیں تو میں آپ طلب کریں گے میں سر کے بل آ جاؤں گا. انہوں کا فون آ گیا شام کو، میں آ رہا ہوں کل. تینوں بیٹوں سفید آ گئے، تمام شرفا، میاں محمد شریف، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد عباس شریف. وعدے ہوئے، پوچھتا ہوا، اسلامی دستور کریں گے، لائیں گے، یہ کریں گے. اس کے بعد یہ کہ سود کی بات ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سود کو ختم کرنے میں 3 سال لگ جائیں گے. میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے. تو میاں صاحب نے، میاں شریف نے کہا نہیں، 6 مہینے میں ختم کرو. اب آپ سوچئے امید کتنی پیدا ہوئی، ایک شخص، ایک خاندان اس درجے اب صاحب اقتدار ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور وہ ایسے وعدے کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد، اس کے بعد پھر ٹھنڈ پڑ گئی، کوئی بات نہیں. پھر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، وہ گئے انگلینڈ، علاج کر کے آئے، ٹھیک ہو کر آئے. تو اب میں نے ایک چھوٹا سا اشتہار اخبار میں دے دیا کہ میاں صاحب آپ کو صحت مبارک ہو، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ایک مہلت صرف اسی لیے اور دی ہو کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرانے کی کوئی شکل سے. پھر آ گئے، پھر چاروں موجود، پھر وعدے. اب آپ بتائیں اس پہ آدمی دھوکہ نہ کھائے تو کیا کرے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. تو دھوکہ میں نے کھایا، لیکن بعد میں معلوم ہے دھوکہ ہے، فریب ہے، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد میں اپنا پورا وفد لے کر ان کے پاس آفیشل نہیں، کیونکہ یہ تو اب تک پرائیویٹ ملاقاتیں تھیں نا، پھر آفیشل نہیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میں گیا اس وقت لے کر تنظیم کی، اپنا ایک وفد لے کر وہاں میں نے ان کے سامنے مسودہ رکھ دیا کہ دستور میں، پاکستان کے دستور میں پورا اسلام ہے، لیکن چور دروازے ہیں جن سے وہ مؤثر نہیں. ان چور دروازوں کو بند کر دیجیے، خود بخود گاڑی چل پڑے گی. وہ میں مسودہ تیار کر کے لے کر گیا، وہ وہاں جا کر پیش کیا. میں وہاں میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. میں نے کہا میاں صاحب آپ کو کیا پتا پاکستان کی کیا قدر و قیمت ہے، آپ تو یہیں سے یہیں بیٹھے ہوئے پاکستان جو ہے یوں چھپر جیسے پھاڑ کر اللہ نے یہاں بھیج دیا. ہم سے پوچھئے، ہم نے جو تحریک پاکستان میں راتیں اور دن گزارے ہیں، محنتیں کی ہیں، اور پھر یہ کہ 170 میل کا سفر آگ اور خون کا دریا عبور کر کے 20 دن میں کیا ہے، حصار سے لے کر سلیمان کی ہیلمٹ تک. ہمیں پتا ہے پاکستان کے کیا معنی ہے، پاکستان کی قدر و قیمت کیا. میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو پوری ان کی براس جو ہے ٹاپ براس موجود تھی، ان میں راجہ ظفر الحق صاحب موجود تھے، ان میں جنرل عبد المجید ملک موجود تھے، اور پوری براس. تو میاں صاحب نے کہا، میں جنرل عبد الملک کی بات جو ہے، مجید ملک سب کا بات نہیں بھول سکتا، کہ میاں صاحب انہوں نے تو کام کر دیا، اب تو کام آپ کا ہے، دستوں کا مسودہ بنا کے دے دیا، آپ کو دیکھ لیجیے. اور یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو راجہ صاحب دستور کا جو ہے تیار کیجیے. اس پر میں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے بات پوری نہیں ہوئی، نتیجہ یہی نکلا کہ سافٹ ریولیوشن کی شکل یہاں نہیں بن رہی. اب بھی ظاہر بات ہے کہ مشورہ میں دیتا ہوں. اب اس وقت بھی سوچئے آپ کس قدر خطرناک سچویشن تھی. اگر آپ سیدھے ہاتھوں اسلام لے آتے تو یہ صورت نہ بنتی. سیدھے ہاتھوں موجود ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے سالہ سال سے. وہ مسمتہ اتنے بڑے اشتہار کی شکل میں میں نے نوائے وقت میں شائع کرایا, خبروں میں شائع کرایا, اور دونوں نے اللہ کا شکر ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بغیر پیسے بھی شائع کر دیا. اس کے اندر پورا مسودہ دیا گیا, اسے ہم نے جو ہے تقسیم کیا, پوری دینی جماعتوں کے سربراہوں کو دیا کہ خدا کے لیے اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اسمبلی کے اندر. آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. وہ راستہ اختیار کرے تو ایسی گاڑی چلتی بڑے اسموتھلی, یہاں اسلام آتا اور جیت علماء کی رائے سے آتا. اب تو آپ کہتے ہیں اجڑ ہیں, گنوار ہیں, ان پڑھ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ کہ وہ راستہ معاملہ جو ہے برعکس ہو گیا ہے. صورتحال انتہائی دوبارہ مقبوض ہو گئی ہے. یعنی جو بھی معاہدہ ہوا تھا اس سے جو امید کی کرن نظر آئی تھی وہ بعد میں آپ سے کروں گا. بہرحال اس معاملے میں میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس مکے میں جدوجہد کی, وہ جس طریقے پر کہ ہم کر رہے ہیں, وہاں کوئی انقلاب کی شکل پیدا نہیں ہو سکتی. آپ کو جان بچا کر وہاں سے نکلنا پڑا, چھپ کر 3 دن غار سور میں چھپ کر, اور مدینہ میں 2 سال کے اندر کام ہو گیا. اور کس کے ذریعے؟ حضور کے ادنا شاگردوں کے ذریعے. ایک نوجوان یوسف بن عمیر, ایک نابینا عبداللہ ابن عمر مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں پر یہ ہو گیا کہ دونوں قبیلوں کے بڑے لوگ ایمان لے آئے. اب حضور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جو یہاں پہ تربیت اور تزکیے کے مراحل طے کرائے ہیں وہ تو وہاں ہوئے ہی نہیں ہے, میں تو وہاں نہیں آ سکتا. مراحل تو طے نہیں ہوئے تھے وہاں. جو 12 برس میں یہاں طے ہوئے ہیں وہاں پر 2 برس میں کیسے ہوں گے جب حضور خود بھی نہیں ہے, بدب سے تفہیم بھی وہاں نہیں ہے, تو وہ مراحل تو طے نہیں ہوئے. اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہاں پر جو اسلام تھا وہ نہیں تھا جو مکے میں تھا. مکے کے اندر نفاق کا کوئی ذرہ موجود نہیں تھا, اور مدینے میں تو منافقت پہلے دوسرے تھی. اور مکے میں ڈسپلن, جو حکم حضور کا, اور مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر 300 آدمی چھوڑ کر چلا گیا جب سے, 300 1000 کل نکلے تھے 30,000 کے مقابلے میں. 1-3 کی ریشو تو پہلے ہی تھی, 300 اور نکل گیا تو 1-4 کی رش ہو جائے گی. یہ سارا یہ ثابت ہو گیا. منافقت وہاں کیوں تھی؟ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اس طرح کا حصہ تو نہیں ملا تھا جیسا کہ مکے والوں کو ملا تھا. جس طریقے کی تربیت اور تزکیہ اور آپ نے تعلیم ان کا کیا تھا, یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن بہرحال وضو کرتے کہ نہیں, میں اس طریقے سے نہیں, میرا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو لیتا. یہ نہیں, اگر آپ کے لیے یہ ڈیوائن انٹروینشن تھی آپ نوٹ کر لیجیے, یہ حضور کی سوچ نہیں تھی. مکے سے مایوس ہو کر آپ تو گئے تھے طائف, مدینے کا تو آپ کو خیال بھی نہیں آیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور وہاں کے کچھ حالات تھے ایسے. یہ اللہ موضوع ہے, پولیٹیکل سائنس کا موضوع ہے یہ کہ وہاں یہ کیوں اس طریقے سے جلدی سے حضور کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایک راستے کو سمجھتے ہیں کہ اصل یہ ہے, ہم نے کرنا تو وہی ہے, اسی طریقے سے ہوگا. لیکن اگر اللہ کوئی راستہ راہ یسیر نکال دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے, ہم اس کا کفران نعمت نہیں کریں گے. اللہ نے اگر نکال دیا کوئی راستہ تو ہم اس کو استقبال کریں گے, اس کو ہم اللہ کے شکر کے ساتھ جو ہے وہ قبول کریں گے. ہمیں آم کھانے ہیں, پیڑ نہیں ملتے. ایک اور جو چوتھی بات ہے جو انہوں نے تضاد کا, آپ عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور آپ اپنی مایوسیوں پر مایوسیوں کے تذکرہ کرتے رہتے ہیں, پھر آپ کو امید کی بات بھی کرتے ہیں. کون آپ کی کشتی میں سوار ہوگا اگر اتنی مایوسی ہے؟ تو میں اس سمجھ میں یہ عرض کروں گا یہ مسئلہ کیا ہے. اگر غور کیجیے, دنیا میں حیات ہمیشہ ایک طرح کے حالات نہیں رہتے, مد و جذب رہتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. اگر ذرا سے آپ سوچیں, غزوہ بدر کے بعد پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی اسلام کی, 313 نے مار گرایا قریش کے 1000 کو, 70 مار دیے, 70 قیدی بنا دیے, پورے عرب میں دھاک. اور غزوہ احد کے بعد ہوا نکل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہو گئے، اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اب یہ حالات ہیں، اس کا اثر نہیں ہوگا انسانی طبیعت پر؟ آخر انسان انسان تھے، طبیعت پر تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے مدینے کے جو وہ تھے یہودی ووٹ کھڑے ہوئے، پہلے وہ سمجھتے تھے یہ تو بڑے زوردار لوگ ہیں. عبداللہ ابن ابی بھی بدر تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ بار جھوٹ پوچھی بدر کے بعد ایمان لایا کہ یہ بس بھائی طاقتور ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایمان حقیقی ایمان تو اس میں نصیب ہی نہیں ہوا، لیکن بدر کے بعد کی فضا کیا تھی اور ہوتے کے بعد کی فضا کیا تھی. تو یہ باتیں جو ہے یہ سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ اس کا یقیناً آپ اسی زندگی میں، اب میں عذاب کی خبریں جو دیتا ہوں کیوں دیتا ہوں؟ آپ ایمانداری سے کہیے، قرآن مجید کے اندر انذار پر زیادہ زور ہے یا تبشیر پر؟ انذار، ڈرو قیامت کے محاکمے سے اور جہنم کے عذاب سے، ڈرو. اور دنیا میں عذاب جو آنے والا ہے اگر تم نے رسول کی بات کو رد کر دیا، یہ ہے تو بار 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 بار. اب میں اس میں آپ کو ایک آیت جو میں نے سنائی ہے سورہ شعراء کی، لا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لے. لیکن کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ تو غلط ثابت ہو گئے، وہ عذاب علیم تو آیا نہیں اور عرب سے اسلام لے آیا. کل کتنے آدمی مرے ہوں گے قریش کے یا غور؟ 1000 سے بھی کم، 900 کچھ، اور پورا عرب اسلام لے آیا. لیکن جو حالات تھے اور اس کے اندر جو عذاب آ کر رہے گا، لا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم فیاتینہم بغتۃ، سن رکھو، وہ اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے آ سکتا ہے. پھر سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے اے نبی، لوگوں سن لو، اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ تم پر عذاب تمہارے سروں پر سے بھیج دے، آسمان پر سے آ جائے، کوئی میٹرائٹ جو ہے گر جائے تمہارے اوپر آ کر، کوئی فضائی جو ہے قرہ آ جائے، اور وہ من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، زلزلہ آ جائے، اور یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تمہارے اور جو تمہیں ایک دوسرے کی جو طاقت کا مزہ چکھائے، لڑو آپس کی میں دست و گریبان ہو جاؤ، اور اس میں جو اللہ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجنا پڑے نہ زمین. اللہ کا شکر ہے اس قوم پر تو عذاب نہیں آیا، نہ کوئی آسمانی عذاب عمومی آیا، نہ زمینی آیا. اس حوالے سے نوٹ کیجیے کہ یہ چیزیں جو ہیں، بلکہ اس بند میں ایک آیت جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قرآن مجید کی، یہ دو آیتیں جو ہے یہ سورہ انعام کی آیات ہے 42 تک، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو ان کی قوموں کو ہم نے مصیبتوں سے دوچار کیا، تکلیفیں بھیجی ان پر، تاکہ اگر ان کے دل گرائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، وہ اللہ کی طرف جو ہے اپنی تکلیفوں کی وجہ سے متوجہ ہو جائے. فلولا اذ جاءهم باؤسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا جب ہماری طرف سے عذاب ان پر آئے تو وہ اس میں گڑ گڑاتے اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو جاتی. ولیکن قصد قلوبهم، لیکن ان کا دل تو سخت ہوتے چلے گئے، ایک کے بعد دوسرا عذاب، دوسرے کے بعد تیسرا عذاب، اس کا نتیجہ بجائے اس سے کہ انابت اللہ کی طرف ہو، وہ جو ہے اور ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کو ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. ہماری تو ترقی ہو رہی ہے، ہمارا تو یہ ہو رہا ہے، ہمارا تو یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کامیابی دکھائی دے. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب انہوں نے ہماری تذکیر اور نصیحت کو نظر انداز کر دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی. حتی اذا فرحوا بها، جب پھر وہ بہت اترانے لگے، اب تو ہم پر نعمتیں ہیں، بڑے آرام آ گئے ہیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک اور وہ مایوس ہو کر رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، استدراج بھی ہوتا ہے، اللہ کبھی اپنے عذاب کے اندر ڈھیل دیتا ہے تاکہ خوب اور جو کچھ مزے کرنے ہیں کر لو، اور اپنا نام اعمال جتنا سیاہ کر سکتے اور کر لو، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک آتا ہے اور پھر ان کی کمر ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. ظاہر بات ہے قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے تو یہ انداز اختیار کرنا ہے. حضور کے بارے میں معلوم ہے جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہے حضور کے بال ایک دم سفید ہو گئے، کچھ سفید بال شروع ہو گئے ہوں گے واللہ اعلم، اس وقت تک کوئی بال سفید نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے کہا حضور کیا ہوا ہے، آپ تو آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا. فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بڑھا کر دیا. ان دونوں صورتوں کا مضمون یہ نہیں جیسے عذاب آیا ہوا ہے چلا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت بہت سے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے آتے تھے انتظار میں، لوگوں کلہاڑا درخت کی جڑ پر رکھا جا چکا ہے، اب بھی بعد آ جاؤ، اب بھی توبہ کرو، ریپینٹ، ابھی توبہ نہیں کی. اس کے بعد ضرور کر نظر کا جو عذاب آیا ہے اور لاکھوں یہودی قتل ہوئے ہیں اور لاکھوں کو وہ لے گیا بنا کر کیپٹیو اور بیبیلونیا کے اندر آئے، تو انتظار جو ہے اس کو نوٹ کیجئے، وہ تو یقین اس کو کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس کو لوگوں کو لانے کے لیے. لیکن یہ کہ جہاں کہیں امید کی کچھ گرم نظر آئے وہ بھی سامنے آنی چاہیے. حضور نے بھی کیا ہے، حضور نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم جلدی نہ بچاؤ، ابھی صبر کرو، لیکن جھیلو تکلیفوں کو. ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے کسی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ایک عورت اکیلی سفر کرے گی اور اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. وقت آئے گا، یہ بھی بتایا. یہ جو ہے ایک تبشیر ہے، لیکن مستقبل کی تبشیر ہے نا. یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ احزاب میں صورت حال بہت بگڑی تو منافقوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو مروا دیا، ہمیں سب باغ دکھائے، ہم سے جھوٹے وعدے کیے کہ اللہ کی مدد آئے گی، یہ آئے گا وہ آئے گا. یہ تو ہم تو یہاں پر جو ہے 12,000 کا لشکر گھیرے پڑا ہوا ہے مدینے کو، ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، وہاں کوئی ٹوائلٹ تو گھروں میں نہیں تھے. ہمارا حال یہ ہے، فاقوں کی وجہ سے کمر دوہری ہو رہی ہے، پتھر ہم نے باندھے ہوئے ہیں، تو یہ تو جھوٹا ہمیں مروا دیا محمد نے، یہ منافق ان کا نفاق آ گیا. اور جو اہل ایمان تھے ان کا ہاذا ما وعد اللہ ورسولہ، ارے اسی کا تو وعدہ اللہ نے کیا تھا. اللہ نے سورہ بقرہ میں نہیں فرما دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بھوک سے اور جانی اور مالی اور نقصانات سے، تکالیف سے. وبشر الصابرین، اے نبی بشارت دیجیے ان کو جو صبر کریں گے. یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، امید و بیم اور خوف و رجا کے نابین انسان. ظاہر بات ہے کہ حالات جو ہیں ان کا اثر لینا یہ انسان کی فطرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے صدمے کی وجہ سے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آخر قوم تو اپنی تھی نا، وہ قوم کو دور چور سی تو نہیں تھے. اسی لیے حضرت شعیب کا اور بہت سے رسولوں کے الفاظ آئے ہیں جب ان پر عذاب آ گیا ان کی قوم پر، کیسا آسا القوم الظالمین، اب میں افسوس کیسے کروں اس ظالم قوم پر، یعنی افسوس کر رہے ہیں لیکن یہ کہ افسوس کیسے کروں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے سامنے آئی ہے. تو یہ جو ہیں وہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس میں جو بات ہے دو کانٹے کی، میں جس چیز کے اوپر اپنی پوری زندگی لگا چکا ہوں، دین کا صحیح تصور اور فرائض دینی کا صحیح تصور عزوئے قرآن آ جائے، ہمیں احساس فرض کے تحت کام کرنا، ناٹ کیلکولیٹنگ مائنڈ، کامیابی آتی ہے نہ آئے ہماری زندگی اس کام میں لگ جائے، اس لیے کہ ہم پر فرض ہے اور میں اس میں ابھی تک ناکام ہوں. آپ میں سے کوئی ہلنے کو تیار نہیں، کوئی جو مشارے کو تیار نہیں، بس قلوبوں کو آپ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، سن سن کر قرآن اور ساری چیزیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بھول گئے آپ 77 کا عذاب جو آیا تھا، جو کوڑا پڑا تھا، بھول گئے. اور یہ تو 77 کے اندر پاکستان ختم ہو جاتا 6 دن کے اندر اندر، اگر نکسن کا معاملہ وہ نہ ہوتا کہ اس نے کوسی جن کو جو ہے ہاٹ لائن کے اوپر کہا کہ یہ فوج بند کراؤ جنگ، اور اس نے ہاٹ لائن پر کہا اندرا گاندھی سے، اور یونین لیٹرل سیز فائر ہوا، ورنہ ہماری ایئر فورس ختم تھی، ہماری نیوی کو آ کر کیماڑی میں مار گئے تھے، ہمارے سارے سیکٹر ٹوٹ چکے تھے سوائے سلیمان کی ہیڈورٹ کا جو ایک سیکٹر تھا کافی موجود. یہ تو ساری باتیں ہیں، ان کو دیکھیے. اور اب جیسا کہ میں نے کہا یہ دور تو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ, وہ اتار چڑھاؤ جو آتا تھا ذرا دیر کے ساتھ, اب تو یوں آ رہا ہے تیزی کے ساتھ, وہ آ رہا ہے کیسے اب جیسے حالات. ہلری کلنٹن کہہ رہی ہے پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ ان باغیوں کے خلاف. بھائی تم کون؟ آج معلوم ہو رہا ہے نا کیا الطاف صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں, یہ زبان وہ اصل زبان اب بول پڑی ہے, تو ان کی زبان ہے. اسلام وہ کسی درجے میں بھی آ رہا نہیں چل جاتا. بھائی تم نے نہیں اسلام لا کر دیا اس ملک کے اندر, تمہیں مشورہ دیے گئے, تمہارے سامنے دستور کا جو ہے خاکے پیش کر دیے گئے, نہیں کیا, تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا بھگت میں, کیا پتا کون سی سزا ہے, ہمیں کیا معلوم. وہ چھوٹا عذاب تھا اور بڑا عذاب سر پر آیا کھڑا ہو, ممکن ہے کچھ پتا نہیں. ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. ہم لوٹے نہیں, ہم پلٹے نہیں, ہم نے اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی برپا نہیں کی, ہم نے حرام خوری کو نہیں چھوڑا, ہم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑے, ہم نے سود کے اوپر لے کے بلڈنگیں بنائی, اپنے کاروبار بڑھائے چڑھائے, یہ سب تو کام کیا ہے, تو اللہ کی رحمت سے تو اب محروم ہے. میں اگر یہ ساری باتیں سچی باتیں آپ سے نہ کروں تو میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا. میں آپ کا کوئی ملازم مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کی خوش دلی کی باتیں کرتا رہوں سر. مجھے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, جو میں دیکھتا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی جو ہے حساس وہ دیکھتا ہے, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈل ہے, اسے پرواہ نہیں کدھر جا رہا ہے. ایک آدمی پگڈنڈی پر چل رہا ہے, اسے پتا ہے دونوں طرف کھائی ہے, اور ایک آدمی چل رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ دونوں طرف کھائی ہے, اس میں کہاں ڈر ہوگا. لیکن جو شخص چل رہا ہے جسے معلوم ہے دونوں طرف بڑی گہری کھائیاں موجود ہیں, تو وہ تو ایک ایک قدم جو چلے گا اس کے اندر گھبراہٹ تاری ہوگی. بہرحال احساس سے فرض کے تحت کرنا ہے, کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ نہیں, احساس سے فرض کے ساتھ, اور وہ اللہ کے فضل سے میں نے کیا ہے. پرسوں میرے 77 برس زندگی کے پورے ہو جائیں گے, 78 سالگرہ پرسوں اتوار کو ہے, میں نے زندگی اسی میں لگائی ہے. اور میں تو اب یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں شروع سے ایکٹیوسٹ ہوں, پہلے تحریک مسلم لیگ, پھر جماعت اسلامی.